لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رسالة يا درود السلام بيج نمبر شيء فرمان المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اسمه يكها اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اسكنه ميري شفاعت واجب ہو گئی.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ ملک بھر کے جامعات المدینہ کے اساتذہ اور بے شمار طلباء کا تین روزہ تربیت اجتماع اس ضمن میں مناسب وقت پر اس سال فارغ التحصیل ہونے والے اسلامی بھائیوں کی دستار بندی بھی ہے، اور وہ آج رات میں انشاءاللہ کسی وقت دستار بندی کر دی جائے گی انشاءاللہ. جل جلالہ عم نوالہ وجل سبحانہ. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، معلوم ہوگا عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے بلا وجہ آئیں بائیں شائیں کرتا ہوا اپنے موقع پر خامخواہ اڑتا ہوا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا ہوا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کسی بھی تنظیمی ذمہ داری کا اہل بننے کے لیے مدنی اسلامی بھائی میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟
ان کا مدنی ہونا ساری خوبیوں کا جامع ہے الحمدللہ، اور اب یہ کہ وہ دعوت اسلامی کے جو مدنی کام ہیں ان میں سرگرم عمل ہو، ایکٹیو ہو، ان کاموں کی حکمت عملیاں اور تدبیریں سمجھتا ہو، عام اسلامی بھائیوں کے مقابلے میں وہی فائق ہے. اگر مجلس میں وہ موجود ہے تو وہی نگران کا سب سے زیادہ حقدار ہے، جبکہ وہ اس کام کو سنبھال سکتا ہے، وقت بھی دے سکتا ہے. تو علم جو ہے نا، علم کی وجہ سے وہ فائق ہے، علمیت علم دین جو ہے وہ فوقیت کا حامل ہے اس کی وجہ سے. تو ان کو چاہیے مدنیوں کو کہ میری جیتے جی آرزو پوری کر دیں کہ کاش شورا کے تمام اراکین علماء پر مشتمل ہوں، اور دیگر مجالس میں بھی ہر مجلس میں کم از کم ایک عالم ہمارا مدنی ہو. اسی لیے میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ چاہے طالب علم ہے اگر وہ بھی سمجھ میں آتا ہے اس کو بھی لے لیجئے برکت کے لیے، کل یہی انشاءاللہ علم بن جائے گا. تو یہ میرا اپنا مفاد، میں اپنے مطلب کی بات کرتا ہوں. ہم لوگ، ہماری برادری تاجر برادری ہے، تو ہم لوگ یعنی کہ وہ مطلب کو دیکھتے ہیں، مفاد کو. تو میری مفاد پرستی ہے کہ میں سنیت کی صحیح خطوط پر خدمت کرنا چاہتا ہوں، امت کی درست رہنمائی کا حریص ہوں، اور امت کی صحیح رہنمائی صرف علماء کر سکتے ہیں. اب اگر علماء اس قدر وقت نہیں دے پاتے تو کم از کم یہ میری تاکید تو خیر اب پرانی ہو گئی کہ بار بار ان سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ علماء کے قدموں سے ہٹو گے تو بھی بھٹک جاؤ گے، تو ان کے قدموں سے لگے رہو، ان کی رہنمائی لے کر، ان سے پوچھ پوچھ کر تمہیں کام کرنا ہے. یہاں یہ منع کریں تو باز آ جاؤ، شرعی رہنمائی لے لیا کرو. تو الحمدللہ داؤد اسلامی یتیم بھی نہیں ہے، یعنی کہ میں کہوں کہ ہمارے اندر سینکڑوں علماء ہیں تو یہ مبالغہ بھی نہیں، بے شمار مدنی الحمدللہ دعوت اسلامی میں پک گئے، اور ہزاروں ابو پک رہے ہیں عنقریب، وہ بھی انشاءاللہ آج بھی امید دستار بندی ہونی ہے انشاءاللہ عز و جل. تو ان میں کئی ایسے مدنی ہمارے جو 12 ماہ کے لیے وقف ہے، کوئی 26 ماہ کے لیے وقف ہے، کوئی وقف مدینہ ہے. وقف مدینہ یعنی کہ وہ دم میں جب تک دم ہے سنتوں کے ڈنکے بجاتے جائیں گے، یعنی مطلب دعوت اسلامی کے مدنی مرکز کو اپنی لگام دے دیے کہ بس ہمیں چلاتے رہو، ہم سے دین کا کام لیتے رہو. تو الحمدللہ دعوت اسلامی یتیم نہیں، پھر بھی آپ آگے آئیں اور مجالس کو سنبھالیں اور خوب سنتوں کی خدمت کریں. ابھی عہد طالب علمی میں دعوت اسلامی کا مدنی کام کرنے کی عادت ڈالیں گے تو جب آپ فارغ التحصیل ہوں گے تو اچھے خاصے تجربہ کار آپ ہو چکے ہوں گے. اس لیے پہلے درجے سے مدنی کاموں میں دلچسپی رکھیں اور ہرگز ہرگز کسی کی اس بات میں نہ آئیں کہ کوئی کہے کہ پہلے فارغ التحصیل ہو لو, پہلے اپنا سبق یاد کرو, پہلے یہ کر لو, اس کے بعد دعوت اسلامی کا کام کرنا. ان باتوں میں مت آنا, آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. آپ ابھی سے کام کی عادت ڈالیں, ورنہ یہ تجربہ ہے کہ اگر شروع سے کام کی عادت نہیں ہے تو فارغ التحصیل ہونے کے بعد وہ بندہ ہاتھ میں بھی نہیں آتا, تو ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے گیا کام. تو اگر آپ گم ہونا نہیں چاہتے اور مدنی مرکز کی چھتری کے نیچے رہنا چاہتے ہیں تو ابھی سے کام میں اپنے آپ کو لگا دیں, تو انشاءاللہ آپ کی تعلیم کا بھی حرج نہیں ہوگا, وہ بھی چلتی رہے گی اور یہ کام بھی چلتا رہے گا. تو وہ دنیا کے نوکری دھندے لوگ کرتے ہی ہیں نا, سب کو دعوت اسلامی تو پال پوس کر ان کے گھر کی وہ ان کے گھر کے اخراجات نہیں اٹھا رہی, یہ کام کر رہے ہیں, نوکریاں بھی کر رہے ہیں. آپ تو 4-6 گھنٹے پڑھتے ہوں گے شاید, بیچارے 8-8 گھنٹے 10-10 گھنٹے 12-12 گھنٹے کی ڈیوٹیاں دیتے ہیں اور دعوت اسلامی کا مدنی کام کر ہی رہے ہیں, تو آپ بھی کریں سارے مدنی کام جو جو آپ کے لیے دیے گئے سب کریں, جو آپ کو جدول ملے ان کے مطابق کام کریں. آپ کو اگر ذیلی حلقہ سونپا تو اس پہ لگے رہے, حلقہ سونپا ہے وہ لگے رہے, تحصیل علاقہ ڈویژن جو ملے, شہر ملے قصبہ ملے, سب آپ کام کرتے رہیے, نیکی کی دعوت اطراف میں دیتے رہیے جامعہ کے آپ کے, اور اس طرح انشاءاللہ مدنی کاموں کی دھومیں بچاتے رہیں تو جس علاقے میں جامعہ ہوگا وہ سارا علاقہ انشاءاللہ یا رسول اللہ کہنے والوں کا ہو جائے گا. اس کا اگر آپ کی جامعات کی محبت ہے نا تو اس میں بھی جامعات میں بھی اضافہ ہی ہونا ہے اس طرح, اور اگر آپ کام نہیں کریں گے تو جامعات میں اضافہ پوجا مطلب ہے کہ پیچھے ہٹ ہو سکتی ہے, انڈر اسٹوڈ ہے کہ آپ اگر کام کریں گے تو جامعات کے لیے اپنے کو وہ اراضی ملیں گی اور لوگ ہمیں رکومات پیش کریں گے اور اس طرح آپ کے اخراجات بھی اٹھیں گے اور جامعات اپنے انشاءاللہ بڑھتے چلے جائیں گے. الحمدللہ دوسرے ممالک میں بھی جامعات کام کر رہے ہیں, الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو اس طرح یہ دعوت اسلامی کا جو جو کام بڑھتا جائے گا اپنے یہ جامعات بھی بڑھتے جائیں گے, علماء پروڈکشن بھی بڑھتا جائے گا, اور میں علماء پروڈکشن میں بہت زیادہ دلچسپی ہے میری, مگر میرا دل اس عالم کو پسند کرتا ہے کہ جو باعمل ہو اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی دھویں مچاتا ہوں. میرا دل پر زور نہیں ہے, میں کیا کروں, مجھے دعوت اسلامی اپنی اولاد سے زیادہ عزیز ہے, تو ظاہر ہے کہ جب اپنی اولاد کی آدمی ترقی چاہتا ہے تو میں دعوت اسلامی کی ترقی کیوں نہیں چاہوں گا جو اولاد سے زیادہ عزیز ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ بھی فیضان سنت کے درس بھی دیں گے, نیکی کی دعوت علاقائی دورے میں جو ہوتی ہے اس میں بھی حاضری دیں گے, اجتماعات اول تا آخر شریک ہوں گے, اور اپنے جدول کے مطابق مدنی قافلوں میں سفر میں بھی انشاءاللہ عزوجل سستی نہیں فرمائیں گے. ان سب کی نیتوں سے کہہ دیجئے انشاءاللہ عزوجل. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عزوجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیارے مرشدی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کمر درد سے بچنے کے مدنی پھول ارشاد فرمائیں.
کمر درد عام طور پر جن لوگوں کو ہوتا ہے ان میں ایک تو کہ جو کمزور ہے, کمر درد کا ایک سبب کمزوری, ایک سبب بھاری بھرکم شخصیت کا مالک ہونا, وزن زیادہ ہونا اس کے اعتدال سے ایک سبب. تیسرا سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی زاویے پر اینگل پر مسلسل بیٹھ کر کام کرنا, یہ بھی کمر کا درد کا باعث ہوتا ہے. بعض اوقات کمر کا درد یوں بھی ہو جاتا ہے کہ آدمی سو کر, ایک تعداد ہے جن کو میں دیکھتا ہوں جب نیند سے بیدار ہوتے ہیں جیسے لیٹے ہوئے چت اٹھ کر بیٹھتے, اس سے جھٹکا آ سکتا ہے, کمر کا درد ہو سکتا ہے. اس کا طبی طریقہ یہ ہے کہ چت سو کر جب اٹھے تو چت نہ اٹھے, نہ ہموار سڑکوں پر اسکوٹر چلانا. یہاں ہمارے باب المدینہ میں ایک ہے ڈاکٹر صاحب ماحول میں, اپنے مدنی ماحول میں, ان کا کہنا ہے کہ اور ان کا تعلق جو ہے وہ نیورو سرجری سے, تو یہ کمر کا درد جو ہے نا یہ بھی انہی کے شعبے سے متعلق ہے. اس کا کہنا یہ کہ ہمارے ہاں جو کیسز آتے ہیں اس میں ایک تعداد ایسے نوجوانوں کی ہے کہ جو اسکوٹر چلاتے ہیں, کمر کے درد کے نوجوانوں کی تعداد ہے کہ جو اسکوٹر چلاتے ہیں. اس کی وجہ ان کا کہنا یہ کہ سڑکیں ناہموار اور بے تکے اسپیڈ بریکر بنے ہوتے ہیں, لوگ اپنی مرضی سے اسپیڈ بریکر بنا لیتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ زیادہ تر نوجوانوں کی کمر درد کا سبب اسکوٹر چلانا, کہ وہ ناہموار سڑکوں پر چلائیں گے تو اس کو جھٹکا لگ جاتا ہے. تو ان اسباب سے بچا جائے. اب اسکوٹر چلانے سے تو باز رہنا مشکل ہے کہ اس میں بہت بڑا حرج ہے, بیچاروں کے کام ہوتے ہیں, مجبوریاں. اس میں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ احتیاط سے چلائیں, کہ جہاں ناہموار سڑک آئی وہاں اسپیڈ کچھ زیادہ ہی کم رکھے تاکہ جھٹکے نہ آئیں. جتنی اسپیڈ یعنی رفتار زیادہ ہوگی اتنے جھٹکے زیادہ آئیں گے, جتنی کم ہوگی تو جھٹکے کم آئیں گے. تو آپ جھٹکوں سے اپنے آپ کو بچائیں. اب اس کی وجہ بھی غالباً یہ ہونی چاہیے کہ پیدل چلنے کا ہمارے یہاں سلسلہ نہ ہونے کے برابر ہے. حالانکہ اسکوٹر پر بھلے جھٹکے آتے ہیں, آپ اونٹ پر بیٹھیں گے تو پتا چلے گا کہ جھٹکا کس کو بولتے ہیں. اس گناہگار نے سنت کی نیت سے اونٹ کی سواری کی ہے. تو میں حیران ہو گیا جب میں نے اونٹ پر سواری کی اور جو جھٹکے آ رہے تھے جان نکل رہی تھی. تجربہ بھائی نہیں نا, اتنے جھٹکے آ رہے تھے جس کی حد نہیں. تو میں نے تو یہ نتیجہ نکالا کہ اونٹ کی سواری بہترین ورزش ہے. انگ انگ جوڑ جوڑ اس میں ہلتا ہے, تو پوری ورزش ہاتھوں کی, میدے کی, انگلیوں کی, جوڑوں کی, ٹانگوں کی, پاؤں کی, سب کی ورزش. اور یہی حال ظاہر گھوڑا سواری کا, کہ یہ جانور ہے اور یہ پاؤں اٹھاتا ہے اور یوں چلتا ہے تو وہ برابر کی مطلب ورزش کرواتا ہے. اب چونکہ ہم اس کے عادی نہ رہے تو اس لیے وہ کمر کی بیماریاں اور بہت سارے امراض کی وجہ ایک پیدل نہ چلنا بھی ہے. کاش آپ کو موقع ملے. میں تو آپ نے سنی یہ باتیں, میں تو پیدل چلنے سے بھی گھر میں چلتا ہوں, باہر نکلنے سے تو محروم ہی رہتا ہوں میں. تو یہ کہ آپ لوگ پیدل چلا کریں, پیدل چلنے کا طریقہ بھی سن لیں, یعنی کہ پیچھے ہاتھ باندھے ہوئے اور وہ ہے کر کے ہنستے ہوئے جا رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, یہ چلنا اتنا مفید نہیں. چلنے کا طریقہ یہ کہ سمجھو کہ آپ کو ڈاکٹر نے پون گھنٹہ بتایا تھا, 45 منٹ, ایک اپنے مدنی ماحول کے ڈاکٹر ہیں, اور اس کا طریقہ یہ ارشاد فرمایا تھا. ایک شہر کی مجلس کے وہ نگران بھی ہیں, تو انہوں نے طریقہ یہ بتایا تھا کہ 15 منٹ معتدل چال, نارمل چال سے وہ چلے, اور 15 منٹ تیز تیز قدم چلے, پھر 15 منٹ معتدل چال سے چلے. اس طرح 45 منٹ روزانہ چلنا چاہیے. تو پیدل چلنے کے فوائد کا تو خیر انکار ہی نہیں ہے. اب ڈاکٹر بولے اپنے کو ڈرائے کہ ہارٹ فیل ہو جائے گا, ہماری گارنٹی نہیں ہے, اور پھر اپنے گھبرا کر چلنا شروع کر دیں, اس سے بہتر نہیں کہ ابھی سے شروع کر دیں چلنا. کچھ درود شریف اپنے لیے باندھ لیے جائیں, پون گھنٹہ تو درود شریف پڑھ لیں, اپنے شجرے کے اوراد پڑھتے رہیں, وظائف پڑھتے رہیں, مگر اس طرح پڑھنا ہے کہ اس پڑھنے پر بھی توجہ رہے, غفلت نہ ہو. تو اس طرح اب چلتے رہیں, پڑھتے رہیں انشاءاللہ. اصل نیت پڑھنے کی رکھیں, چلنا ضمناً قرار دیں. اور چلنے میں بھی اگر یہ نیت کر لیں کہ میں عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے چل رہا ہوں تو اس کا بھی ثواب ملے گا. اور واقعی صحت کی وجہ سے عبادت میں بہت مدد ملتی ہے. مریض کہاں نمازیں بیچارہ صحیح پڑھ سکتا ہے, کہاں دیگر عبادات بجا لا سکتا ہے, صحت مند اچھی طرح عبادت کر سکتا ہے. تو سمجھانے کی ضرورت بھی نہیں اتنا زیادہ, آپ سمجھدار ہیں. تو اس طرح انشاءاللہ کوشش فرمائیں گے تو کافی آپ کو مفید رہے گا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب چلتے تھے نا تو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ڈھلان سے اتر رہے ہیں. طب کے لحاظ سے یہ پڑھا ہے کہ چلتے ہوئے پنجوں پر وزن دے, جب پنجوں پر وزن دیں گے تو ایسا لگتا ہے کہ اترتا ہوا محسوس ہو. تو خیر طب کا وہ اصول جو شریعت کو نہیں توڑتا اس کو اپنانے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. ایک سے ایک طریقے, ایک سے ایک انداز ایجاد ہو ہی رہے. تو جو جو انداز یا سائنسی تحقیقات شریعت سے نہیں ٹکراتی تو ان کو تسلیم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بہرحال یہ کہ چلنے کا عرض کیا. اچھا, اب مزید کمر کے درد سے بچنے کا طریقہ, ایک تو وہاں چند طریقے میں عرض کیے, مزید اس میں یہ کہ آدھے گھنٹے سے زیادہ ایک ہیئت پر نہ بیٹھے, ایک پوزیشن پر آدھے گھنٹے سے زیادہ نہ بیٹھے. اب مثال کے طور پر اب میں بیٹھا ہوں, اب اسی طرح بیٹھے بیٹھے جیسے لکھنے پر پڑھنے پر ہوتا ہے کہ ایک ہیئت پر بہت دیر تک بعض سمے بیٹھے رہتے ہیں, आधे घंटे के अंदर अंदर अपनी पोजीशन बदल लिया करें। अब जैसे यूं बैठे हुए तो अब ये पोजीशन बदल गई ना, इस तरह कोई ना कोई सूरत निकाल ले कि आपकी पोजीशन बदलती रहे। बाद होगा रिश्ताई भाई एकदम झुक कर लिखते हैं, कमर पर गैर मामूली जोर पड़ता है तो इससे भी कमर को तकलीफ हो सकती है। इसी तरह झुक कर खाना खाते हैं तो कमर पर गैर मामूली जोर पड़ता है। तो कोई भी ऐसा अंदाज इख्तियार करना कि देर तक गैर फितरी अंदाज में रीढ़ की हड्डी पर जोर पड़े, ये नुकसानदेह। और इस तरह कमर में मोहरे हैं, रीढ़ की हड्डी के मोहरे के बाद औकात फासिला हो सकता है, गैप जिसको बोलते हैं, या इस तरह का कोई भी दर्द हो सकता है। तो लिखने के लिए भी पोजीशन सही होनी चाहिए, पांव जमीन पर, टेबल कुर्सी ये सब मुआफिक होने चाहिए। आप खुद देख लें कि मुझे गैर मामूली कोई मेहनत तो नहीं दरपेश आ रही लिखने में या बैठने में, या टेबल कुछ ज्यादा नीचा है कि मुझे झुककर लिखना पड़ता है। तो ऐसी आप सूरत खुद गौर कर रहे हैं, या पांव मेरे लटके हुए नीचे तक पहुंच नहीं रहे, या टेबल ये मेरा सोफा या कुर्सी बहुत नीची है कि पांव रखने की वजह से मेरे घुटने मजीद फोल्ड हो रहे, तो इस तरह की कोई भी सूरतें जो है ना ये जिस्म के लिए नुकसानदेह हो सकती है। तो ये ऐसे अंदाजे कि आप खुद इंशाल्लाह आपको अंदाजा हो जाएगा, कोशिश फरमाएंगे ना। चाहे इसी तरह अक्सरियत की आदत देखिए कि एक हाथ ये उल्टा जमीन पर, ये इस तरह एक हाथ पर टेक लगाकर खाना भी खाते हैं और बैठते भी हैं। तो उल्टे हाथ पर जोर देना या सीधे हाथ पर टेक लगाकर बैठना, या दोनों हाथ पीछे निकालकर बाद होगा लोग टेक लगाकर बैठते हैं देर तक, तो ये सारी सारी पोजिशनें जो है ना, ये सारी हयात बैठने की तरकीबें ये इंसानी बदन के लिए मुजिर हो सकती हैं। तो जो मोतदिल अंदाज, हर मामले में मोतदिल अंदाज इख्तियार करना होगा, बल्कि उतुल कुलूब में कि ये तसव्वुफ की आला तरीन किताब है और इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला ने भी उससे इस्तिफादा फरमाया है, और इसके जो मुसन्निफ हैं हजरत सैयदना अबू तालिबुल मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनको आला हजरत ने मुजतहिद लिखा है। तो इन्होंने चार असबाब किसी के कौल के तौर पर वो लिखे हैं कि इनमें एक ये भी है कि बाएं हाथ पर टेक, बाईं तरफ टेक लगाना, बाद बाईं तरफ यूं भी टेक लगाते हैं, कमर रखकर यूं बाईं तरफ हो जाते हैं तो इससे बदन में तकलीफ हो सकती है। मैं अपना आपको तजुर्बा अर्ज करता हूं कि चंद साल पहले मेरे उल्टे जिस्म के उल्टे हिस्से में शदीद दर्द शुरू हो गया, और ऐसा दर्द और ऐसा अजीब दर्द कि मैं घबरा गया और मुझे यूं लगा कि शायद अब इसका इलाज नहीं हो सकेगा, यानी कि इलाज मिलेगा नहीं इसका, बहुत मुश्किल हो गया, ठीक कैसे होगा, इतना दर्द हो गया। अब जब तक नसीब में था दर्द रहा मेरे, फिर मेरी अचानक तवज्जो गई, मेरे का मेरे जो मैं मुलाकात करता हूं सारी रात ये उर्फ में सारी रात बोलते हैं, यानी कई घंटों तक मैं एक ही निशस्त पर एक ही पोजीशन में उल्टी तरफ यूं करके मिलता रहता हूं घंटों तक, हो ना हो कि एक तरफ मेरे जिस्म का वजन बहुत देर तक पड़ता रहता है, यह दर्द उसी वजह से हुआ होगा। अब मैंने वो मुलाकात का अंदाज तब्दील किया, जैसे अब मैं यूं बैठा रहता और यूं मिल लेता, कभी यूं मिल लेता सामने से, और एहतियातें मैंने मुलाकात में शुरू कर दी, अल्हम्दुलिल्लाह बगैर किसी दवा के मेरा दर्द जाता रहा। और चूंकि अब एहतियात मुसलसल है इसलिए अब दर्द पलट कर नहीं आया। मजीद ज्यादा देर बैठने के बाद अगर ज्यादा देर बैठ कुछ यानी कि समझो आधा घंटा पौन घंटा एक घंटा आपने काम किया, भले एक पोजीशन पर नहीं किया घंटे दो घंटे के बाद, तो जब जब मौका मिले तो खड़े होकर एक बहुत ही मामूली वर्जिश है, बहुत ही आसान, खड़े होकर पीछे आप दोनों हाथ रख लीजिए और आहिस्ता से अपनी कमर को थोड़ा थोड़ा पीछे ले जाइए चंद सेकंड के लिए, फिर आप सीधे खड़े हो जाइए, फिर थोड़ा यूं पीछे ले जाइए। ये कमर की बहुत ही हल्की वर्जिश है, लाइट एक्सरसाइज। सल्लु अला नबी। صلی اللہ تعالی علی محمد.
سنا ہے کہ آپ کسی کتاب پر تقریر نہیں لکھتے، اس کی کیا وجہ؟
بہرحال یہ کہ میں کتب پر تقاریر نہیں لکھتا. سرکار حضرت کی کتاب پر جو مدنی التجا لکھی ہے یہ اس طرح کی تقریر نہیں ہے. کہ عام طور پر کتابوں، میرا ذہن یہ ہے کہ کتاب پر تقریر لکھنے والا بہت بڑا ذمہ دار ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر کتاب میں کوئی ایسی غلط بات ہے تو پھر وہ تقریر لکھنے والا بھی اس میں بعض اوقات وہ متہم ہوتا ہے. اس کی میں ایک مثال پیش کر سکتا ہوں آپ کو، ایک بہت بڑے عالم کا واقعہ ہے. یعنی میں نے ایک کتاب پر ان کی تقریر دیکھی اور ناپسندیدہ کی تقاریر بھی دیکھی، یعنی یہ یا رسول اللہ کہنے سے جو منع کرتے نہیں کہتے، ایسوں کی تقاریر بھی دیکھی. اس عالم کی تقریر اور ان کی تقریر، یہ کیسے نہیں ہو سکتا کہ یہ رائٹر درست ہے ہی نہیں جو مطلب یعنی کہ اس طرح کی تقاریر جمع کرتا پھرے. تو پھر اس کا عقدہ یوں حل ہوا کہ اس مکار نے سب سے پہلے ہمارے اسی عالم کے پاس حاضری دی اور چکنی چپڑی باتیں کر کے اس نے تقریر لکھوا لی، اور پھر جا کر وہ اس نے دوسروں سے تقریر لکھوائی. تو میں تقریر لکھنے سے، مدارس کی تصدیقات کرنے سے بہت ہی میں نے احتیاطیں برتی ہیں، کیونکہ میں دورے پر بہت جاتا تھا، جہاں جاؤں اس مدرسے میں چلو اس مدرسے میں چلو، چندہ لینے والے سفیر تشریف لائیں ہمیں تصدیق لکھ دو، ہم اس کے ماننے والے اس کے ماننے والے، بے سب کو پہچانتا تو نہیں نا. اب اگر جس کے بارے میں اطمینان ہے کہ یہ 112% پکا ہے، اس کو بھی لکھ کر دینی نہیں ہے، کہ جب اس کو لکھ کر دیں گے تو پھر وہ دوسرے کو منع کرنے کا کیا مطلب، وہ بولے اس کو دی تو مجھے بھی دو، دیکھو غلط آدمی ہوں. تو بھائی اپنے ہم کسی کو نہیں دیتے، میں کسی کو نہیں دیتا. تو اس طرح میں نے اپنے آپ کو بچایا اور کسی مدرسے کو تصدیق دینے سے میں نے احتیاط کی. جب مدرسوں کے دورے پر، وہاں جب میں پنجاب کے اور دورے پر جاتا تھا سرحد کے، اور تو کہیں کہیں مدرسوں پہ بھی لوگ مجھے لے جاتے تھے، وہاں آزمائش ہو جاتی تھی، وہ رجسٹر نکال کے دیتے تھے مجھے کہ اس پر آپ تاثرات لکھیں، اور بڑے بڑوں کے تاثرات بھی دکھاتے. اب اس میں بعضوں کا زمین آسمان کے گلابی ملے ہوئے ہوتے، اور جھوٹ سچ کے معاملے میں میں بہت حساس ہوں. اب ایک مدرسے کے طلبا کو دیکھا نہیں ہے، اساتذہ سے ملاقات سب سے ہوئی نہیں ہے. اب بے وقت رات کے وقت یا ایسے وقت پہنچے کہ وہ خاص آدمی جو لے گیا یا دو چار آدمی ہیں اس میں بات ہو رہی ہے، اور میں اس کے کیسے فضائل بیان کر دوں، یہاں کی تعلیم بڑی عمدہ ہے تو یہاں تو ماشاءاللہ یوں ہے تو انشاءاللہ یوں ہوگا، تو ایسا مجھے پتہ ہی جب کچھ نہیں ہے تو میں کیا لکھوں. تو میں بڑے محتاط جملے نپے تلے دعائیہ، اس مدرسے کو اللہ ترقی دے، عروج ہو سنیت کا، یا اس طرح کا لکھ کر کہ اس میں حرج نہیں ہے، مدرسہ بہت اچھا ہے، اور یہ تصدیق میں کروں کہ جب مجھے پتہ ہی نہیں. تو میں کوشش کرتا تھا کہ کسی طرح بھی نپے تلے جملے لکھے جائیں کہ مسئلہ ہو بھی تو کم سے کم ہو. لیکن اس کے باوجود میری ان سائن والی تصدیقات کی فوٹو کاپیاں دکھا کر چندے کیے جاتے تھے. یہ بھی خبریں مجھے ملی ہیں کہ دیکھو ہم بالکل آپ کے آدمی ہیں، یہ تصدیق دیکھو. فرما رہے ہیں کہ جعلی دستخط کے ذریعے بھی چندوں کی ترکیب ہے. تو اب چونکہ میں ایک مطلب دیکھو میں اپنے منہ سے کیا بولوں، آپ جانتے ہیں تو مجھے لاکھوں مسلمان جانتے ہیں. اب میں یہ نہیں کہتا کہ لاکھوں مسلمان مجھے مانتے ہیں، بہرحال جانتے ہیں. تو میرا ایک جملہ ایک لفظ بھی ظاہر کے بعض اوقات مسائل کے انبار لگا دیتا ہے، تو اس لیے میں تقریر سے بھی بچتا ہوں. اب میں بھائی اس کتاب پر تقریر دی، بڑے بزرگ کی کتاب ہے اور بہت اچھے ولی اللہ تھے لکھنے والے، اب اس پر تقریر لکھو. اب میں نہ بولوں تو میں بحث میں پڑوں گا اس سے. بہرحال تو اس لیے میں تقاریر نہیں لکھتا، اور میرا ایک ذہن ہے کہ اگر اس کو تقریر لکھنی ہو نا تو میرے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جس طرح تقریر لکھی ہے نا، ایسی تقریر میرے آقا اعلیٰ حضرت نے بہار شریعت کے بعد حصص پر تقریر تحریر فرمائی ہے، تو اس میں اس طرح کا کچھ ہے کہ میں نے اس کو مسائل انہیں پورا پڑھا اور مسائل صحیحہ رجیحہ کے مطابق پایا. صحیح تو ہے مسائل، لیکن وہ راجے اور مفتا پہ ہی اس میں اقوال و فتوا لیے گئے وغیرہ. اس طرح اعلیٰ حضرت کی تقریر بالکل نپی تلی اور ٹناٹن، اور جس کتاب پر دیکھو اس کتاب پر تقریر نہیں ملے گی اعلیٰ حضرت کی. بہار شریعت پر دیکھیے، میں نے وہ بھی بعض حصوں پر، بعد میں اعلیٰ حضرت پردہ فرما گئے تھے، لیکن جب دوسروں نے کتابیں بھیجی ہے نا اعلیٰ حضرت کے پاس، ان کا آپریشن میں نے دیکھا ہے فتح رضیہ میں، اگر میں دیکھنا چاہے گا اللہ کی قسم میں کیا بولوں، اعلیٰ حضرت ایسے متاثر کن شخصیت ہے، یعنی اپنے سوچ بھی نہیں سکتے، اور 115 غلطیاں، 85 غلطیاں، 90 غلطیاں تمہاری، اس میں یہ شرعی غلطی ہے، یہ اس کا حکم حرام پر جا رہا ہے، تو یہ ساری اصلاح کر کے پھر مجھے دکھا دو۔ تو یہ تھا حلال کا طریقہ۔ اب مجھے نام کرنے کا اتنا شوق کہ جو کتاب لائے اٹھا کر تقریر جڑ دی، اس نے لایا اس میں تقریر جڑ دی، تو اپنے سے کام نہیں ہوتا ہے۔ کہ خامہ کا خدا نہ خاصہ کسی گمراہ کن کتاب پر بھی اپنی تقریر چلی گئی تو اپنے پھنس جائیں گے۔ میری تقریر دیکھ کر مجھے خطرہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے لوگ کتابیں خریدنا شروع کر دیں گے جس میں میری تقریر ہوگی۔ ہاں الحمدللہ مدنی التجا حسام الحرمین پر ہے، تو اس پر تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ اس کو آنکھیں بند کر کے ہی خریدنا، اس پر تنقید کی نظر ڈالنا ہی مت کریے، یہ آنکھیں بند کرنا ہی محاورہ ہے۔ تو آپ بھی کبھی تقریر لکھیں، کسی کی تصدیق کریں، تو آنکھیں کھول کے کرنا، نام کا جذبہ ایسا نہ ہو کہ آپ جس جس کتاب پر تقاریر جب آپ کو شہرت مل جائے تو وہ لکھنا شروع کر دیں اور اپنے لیے بھی مسائل کھڑے کر دیں۔ تو یہ بہرحال میرا اپنا ذہن ہے، اپنا جذبہ ہے، اگرچہ چیدہ چیدہ پڑھ کر میں نے دیکھا ہے، اور یہ حرج نہیں ہے، اس کو علماء لکھتے ہیں کہ میں نے کہیں کہیں سے اس کو دیکھا ہے، لیکن رسک ہے۔ یہ العوام کل انعام، عوام چوپایوں کی طرح ہوتی ہے، یہ محاورہ ہے، تو عوام نے خالی دیکھنا ہے کہ بھائی یہ فلاں کا نام ہے، وہ چیدہ اور بالاستیاب، اور اس کے معنی عوام نہیں سمجھ۔ تو اس لیے میرے خیال میں تقریر لکھے تو بالاستیاب، یعنی کہ از ابتدا تا انتہا پڑھ کر اور شرعی احکام دیکھ کر، بلکہ میں نے اس کا لیٹر بھی رکھا ہے، کاپی بھیج دیتا ہوں، کہ تقریر کے لیے آتی ہے کبھی کبھی کتابیں تو بھیج دیتا ہوں، کہ بھائی میرا ذہن یہ ہے کہ جو کتب حوالہ جن کا حوالہ دیا گیا، محولہ کتب وغیرہ، ان کی ان کو دیکھوں اور آپ کی کتابوں میں جو جزیات ہیں اس کو ملاؤں، تو تب جا کر میں تقریر لکھوں۔ تو نہ مجھ میں اتنی استعداد، نہ میرے پاس اتنا وقت، میں معذرت چاہتا ہوں تقریر لکھنے کی۔ ڈیٹ سو اللہ تعالیٰ نے بعض احتیاطیں تو ایسی مجھ سے کروائی ہیں کہ اس پر اب دل بہت خوش ہے۔ یعنی پہلا اجتماع ہو نا دعوت اسلامی کا، سب سے پہلا اجتماع، اس پہلے تاریخ کا پہلا اجتماع گلزار عبد میں جو ہوا تھا، دعوت اسلامی کا کوئی طریقہ کار پتا نہیں تھا، کوئی تھا ہی نہیں، کوئی آپ میں سے ایک بھی نہیں تھا میرے پاس، اور کئی ایسے ہوں گے جب پیدا ہی نہیں ہوئے ہوں گے۔ اس وقت سے، یعنی اسی پہلے اجتماع سے میں نے بس اپنے طور پر پابندی رکھی تھی کہ میں نے کسی کا اعلان کرنا ہی نہیں ہے۔ میں جلسے کا اعلان کروں گا کسی کے کہ یہ عالم اچھے ہیں، تو پھر وہ بولیں گے وہ سیاسی کا جلسہ، اس کا اعلان کر دو، تو پھر بولیں گے عرس کا اعلان کر دو، پھر انہوں نے قوالی کا اعلان کیوں نہیں کیا، وہ فلاں فلاں قوال آ رہے ہیں، تو صاحب وہ فلاں مقرر آ رہا ہے، تو اب میں نے پھر وہ بالکل پہلے اجتماع سے میں نے اعلان کرنا نہیں ہے، پھر یہ ذہن بنا تھا اپنے وہ کسی کا اعلان نہیں کر رہے، کسی کا اعلان نہیں کر رہے، کسی کا اعلان نہیں کر رہے۔ الحمدللہ آج بھی وہ طریقہ کار نافذ ہے، الحمدللہ، اور بڑا کامیاب اور بڑا مفید ہے، ورنہ آدھے گھنٹے تک اعلان ہی کرتے رہو، اتنی تھپیاں آئیں گی۔ سنیوں کا سب سے بڑا اجتماع یا سب سے بڑا گروتھ جو ہے وہ آپ ہی کے پاس ہے، تو ہر جلسہ، ہر مجلس، ہر عرس، ہر قوالی، ہر میلہ آپ سے اعلان کروائے گا، نہیں کرو گے تو لڑائی کرے گا کہ میرا کیوں اعلان نہیں کیا۔ بھائی ہم کسی کا نہیں کرتے، ہم صرف دعوت اسلامی کے اتنے اعلان ہیں کہ واقعی اس میں بھی ریڈیوس کرنے پڑتے ہیں، کٹوتی لگانی پڑتی ہے کہ لوگ پھر بور ہوتے ہیں، وہ اعلان کرتے ہیں، الحمدللہ۔ حکمت عملی سے کام کریں گے، انشاءاللہ فوائد اس کے حاصل ہوں گے، انشاءاللہ عزوجل۔ اور پہلے ہی اجتماع سے الحمدللہ میں نے اپنے بیان کو مثبت رکھا، اس کی مذاق نہیں کرتا۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
المدینۃ العلمیہ کی کتابوں پر تو آپ کی تقریر چھپتی ہے،
تو تعارف ہے المدینۃ العلمیہ، اور اگر میں المدینۃ العلمیہ کی کتاب پر بالفرض تقریر لکھتا ہوں تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، تو ہمارے یہ تو اپنے گھر کا معاملہ ہے نا، کہ ہمارے قابل اعتماد سائی بھائی ہیں، مزید اپنے اس کو پڑھ کر پڑھا کر احتیاط سے لکھ سکتے ہیں اس میں۔ تو ہر عالم کی کتاب تو اتنا دیر تک پڑھنا اور پھر اس کی تصدیق کرنا، یہ تو میں اگر تقریر لکھنا شروع کر دوں نا تو شاید بہت تھوڑے مصنفین ایسے بچیں گے ہمارے ملک بلکہ باہر کے ملکوں کے جو مجھ سے تقریر کا مطالبہ نہیں کریں گے، شاید میری خوش فہمی سے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔